صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانیہ شر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا.
اللہم صل علی محمد وآل محمد
واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ و تذل بها النفاق و اہلہ و تجعلنا فیها من الدعاۃ الی طاعتک و القادۃ الی سبیلک و ترزقنا بها کرامۃ الدنیا و الآخرہ. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی وجلنی خالصا لوجهک الکریم. یا اللہ صلوات علی محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صلوات علی محمد و آل محمد. برادران عزیز و خواران محترم، سورہ جمعہ کی نسبتاً مشہور آیت روز آپ سماعت فرما رہے ہیں. سرنامہ کلام میں اسی آیت کو بار بار تکرار کیا جا رہا ہے، جس میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو مبعوث بر رسالت کرنے کی وجہ بیان کی کہ وہ ذمہ داری کیا ہے کہ جو اس رسول کے حوالے کی گئی ہے، اور اس میں ان چار چیزوں کو پروردگار نے گنوایا کہ وہ آیتوں کی تلاوت کریں گے، نفسوں کو پاک کریں گے، کتاب کی تعلیم دیں گے اور حکمت کی تعلیم دیں گے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. اب برادران عزیز غور فرمائیے، کل جو ہماری بات ہو رہی تھی کہ وہ پہلا موقع کہ جہاں پروردگار عالم نے اس مضمون کو ڈسکس کیا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے، وہ سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے اختتام سے کچھ پہلے، کہ جہاں پروردگار عالم نے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو ڈسکس کیا. وہ دعا کنکلوڈ ہوتی ہے حضرت خاتم النبیین کے حوالے سے بیان کردہ اوصاف پر. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی جو کارگزاری ہے اس کو خدا نے ڈسکس کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، یَرْفَعُ رفعت دے رہے تھے، انہیں بلند کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کے دل میں ارادہ تھا اس ارادے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو پروردگار عالم نے الفاظ کی صورت میں ڈھال کر جب قرآن میں نقل کیا تو یہ الفاظ ہمارے سامنے آئے کہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما، یقیناً تو سننے والا ہے، یقیناً تو جاننے والا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس آیت کے اوپر کل بات کافی ہو چکی، ہم تھوڑا سا بات کو آگے بڑھانا چاہیں گے. یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے تو کچھ قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو اس کی وضاحت کرتی ہیں، اور کچھ وہ کتابیں ہیں کہ جن میں مکہ کی تاریخ کو ڈسکس کیا گیا، اس میں آپ کو اس کی تفصیلات ملیں گی. کچھ قصص الانبیاء کے اندر ڈیٹیلز ملیں گی، مثلا حیات القلوب علامہ مجلسی. مکہ کی تاریخ پر جو لکھی گئی کتابیں ہیں ان میں مثلا بہت پرانی کتاب جو سمہودی کی ہے، اس نے بھی ان واقعات کو کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اور پھر اس کے بعد کچھ تفسیر کی کتابیں ہیں کہ جن میں انہی آیتوں کے ذیل میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گے. مثلا تفسیر نمونہ کے اندر آپ کو بہت ساری تشریحات ملیں گی کہ جب جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل یہ کام انجام دے رہے تھے تو کیفیت یہ تھی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے بابا کا ہاتھ بٹا رہے تھے، اینٹیں پاس آن کرتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام ان اینٹوں کو چنتے جاتے تھے اور دیوار بلند ہوتی جاتی تھی. تو یہی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جو بیٹا ہے وہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹائے. یعنی ایک انداز وہ ہو سکتا ہے کہ جو بدتمیزی والا انداز ہے کہ بیٹا جو ہے وہ باپ ہی سے فرنٹ ہو جائے، اور ایک یہ کہ نہیں باپ کی جو ذمہ داری ہے اس میں بیٹا باپ کا ہاتھ بٹائے. تو یہاں پر تو ظاہر ہے کہ بیٹا جو ہے معصوم نبی ہے، تو اس نے تو وہی کرنا تھا کہ جو اس کو کرنا چاہیے تھا، تو انہوں نے وہی کام کیا کہ اپنے بابا کا ہاتھ بٹا رہے ہیں. اب اس کے بعد کیفیت آگے بڑھتی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جب ایک انسانی قد کے برابر دیوار تعمیر کر چکے تو اب اس کے بعد ایک پرابلم سامنے آئی کہ دیوار کو تو مزید بلند ہونا ہے اور گنجائش ختم ہو گئی، ہاتھ جہاں تک بڑھ سکتا تھا بڑھایا اور دیوار کو بلند کر دیا. اب کیا کیا جائے؟ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہمارے سامنے اس پتھر کا ذکر آتا ہے کہ جس کا نام ہے مقام ابراہیم. یہ پتھر جس کو مقام ابراہیم خود قرآن نے کہا اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ قرآن مجید نے اس کو ڈسکس کیا، اس پتھر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کہ یہ پتھر اس وقت ہمارے سامنے آیا کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے کہ ایک انسانی قد کے برابر تو میں نے دیوار بلند کر دی، مزید بلند کرنا ہے، حکم پروردگار ہے، تو اب کیسے بلند کیا جائے؟ تو اس وقت اس پتھر نے اس مشکل کو حل کیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس پتھر نے لفٹ کا کام انجام دیا. اب آپ میں سے جو کنسٹرکشن کے بزنس سے وابستہ ہیں ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو یہ چیز بالکل ہی واضح ہے، ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے کہ اب وہ پتھر جو ہے اکارڈنگلی جتنی ضرورت ہے اتنا یہ بلند ہوتا جاتا تھا، ابراہیم علیہ السلام جتنی ریکوائرمنٹ تھی اس کے مطابق دیوار کو بلند کرتے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد مثلا واپس نیچے آنا ہے تو نیچے آ گئے، پھر بلند ہونا ہے تو پھر بلند ہو گئے، پھر نیچے آنا ہے تو پھر نیچے ہو گئے. تو اب یہ پتھر جو ہے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد تو کی، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا. اب اس کا ذکر خود قرآن مجید کے اندر آیا کہ پروردگار عالم نے کہا اذن فی الناس بالحج، اے ابراہیم لوگوں کو بلاؤ، ان کے درمیان اعلان کرو، اذان یعنی اعلان، اذن فی الناس بالحج کہ وہ حج کے لیے آئیں، یاتو کا رجالن و علی کل زامرن یاتینا من کل فجن عمیق، کہ اے ابراہیم تم آواز دو، لوگ آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے اور دور دراز سے سفر کر کے سواریوں کے اوپر سوار ہو کر بھی آئیں گے. یاتینا من کل فجن عمیق، دور دراز سے لوگ آئیں گے. تو اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک سوال کیا اور وہ سوال بہت اچھا ہے کہ انہوں نے کر لیا تاکہ قیامت تک کے ماننے والوں کے لیے ایک مسئلہ حل ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے پروردگار میری آواز کہاں تک جائے گی، میں آواز دوں گا بھی تو میری آواز کہاں تک جائے گی، ایک انسان اس کی آواز محدود ہے کہاں تک جائے گی. تو ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے جو جواب دیا اور وہ جواب قرآن میں نہیں ہے مگر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ پروردگار عالم نے کہا علیک الاذان و علینا البلاغ، اے ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. کہ تم اس کی پرواہ مت کرو کہ آواز کہاں تک جائے گی اور کہاں تک نہیں جائے گی، جہاں تک ہمیں آواز کو پہنچانا ہے ہم پہنچا دیں گے، تم اس کی پریشانی میں مبتلا مت ہو، تم اپنا کام کرو. اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب سن لیا اور اس کے بعد پھر وہ اسی پتھر کے اوپر بلند ہوئے جو مقام ابراہیم تھا، اور جب بلند ہوئے تو اتنا بلند ہوئے کہ پوری کائنات ان کی نگاہوں کے سامنے آ گئی. اب ابراہیم علیہ السلام ایک جملہ کہتے ہیں اور وہ جملہ کیا ہے، ہلمو الی الحج ہلمو الی الحج ہلمو الی الحج، آؤ حج کے لیے، آؤ حج کے لیے، آؤ حج کے لیے۔ اب آپ دیکھیے برادران عزیز، جتنے بھی افراد حج پر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لبیک، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ حاضر ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ کال کہیں سے آئی ہے جس کو رسپونڈ کیا جا رہا ہے، کہیں سے تو پکار ہے کہ جس کو رسپونڈ کیا جا رہا ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہلمو الی الحج، ہلمو الی الحج، ہلمو الی الحج، آؤ حج کے لیے، آؤ حج کے لیے، آؤ حج کے لیے۔ اب اس کے بعد جو جملے ہیں شیعہ سنی دونوں منابع کے اندر کہ پروردگار عالم نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پہنچایا، کہاں تک پہنچایا؟ اس وقت زمین پر جتنے انسان سانس لے رہے تھے ان سب نے اس آواز کو سنا۔ فقط اتنا نہیں، جتنے افراد زمین پر اس وقت سانس لے رہے تھے انہوں نے اس آواز کو سنا۔ صرف اتنا نہیں، جو ماؤں کے رحم میں تھے انہوں نے بھی اس آواز کو سنا۔ صرف اتنا بھی نہیں، زمین پر جتنے انسان سانس لے رہے تھے انہوں نے اس آواز کو سنا، جو ماؤں کے رحم میں تھے ان بچوں نے اس آواز کو سنا، اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ کہ جو اپنے اجداد کی پشت میں تھے انہوں نے بھی اس آواز کو سنا۔ قیامت تک جتنے افراد آنے والے تھے ان سب نے اس آواز کو سنا، اور جنہوں نے اس وقت لبیک کہا یہی وہ افراد ہیں کہ جنہیں قیامت تک لبیک کہنے کی توفیق ملتی رہے گی۔ یعنی علم پروردگار میں تھا۔ اب اختیار انسان کی ایک بڑی عمدہ بحث ہے کہ جو اس کے ذمن میں چھیڑی جا سکتی ہے، مگر علم پروردگار میں تھا کہ قیامت تک کون کون اپنے اختیار سے لبیک کہنے والا ہے۔ ہر ایک کو یہ توفیق حاصل ہوئی کہ وہ اس وقت لبیک کہے۔ اب علامہ ذیشان ادر جوادی کا بڑا خوبصورت نقطہ ہے، وہ فرمایا کرتے، بلکہ لکھا انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر، کہ یہ سننے والے جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے کان رکھتے ہیں کہ ماؤں کے رحم میں بھی نبی کی پکار کو سن لیتے رہے ہیں۔ جو سننے والے ہوتے ہیں وہ ماؤں کے رحم میں بھی سن لیتے ہیں، جو سننے والے ہوتے ہیں وہ اپنے جد کی پشت میں بھی نبی کی آواز سن لیتے ہیں، تو جو سننے والے ہوتے ہیں وہ وہاں پر بھی سن لیتے ہیں، اور جو نہ سننے والے ہوں وہ احد کے میدان میں نبی پکارتا رہتا ہے، بھاگنے والے اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ تو اب برادران عزیز، واقعا یہ ایک چیز تو ہے اور بہت ہی عجیب سی ہے کہ پروردگار عالم نے ابراہیم علیہ السلام کی پکار، آواز، وہ صدا صدا بصحرا ثابت نہ ہوئی، بلکہ اسے پروردگار نے کمیونیکیٹ کیا ان لوگوں تک۔ اچھا، اب جتنے افراد قیامت تک آئیں گے وہ لبیک کہیں گے، حج پر جانے والے، عمرے پر جانے والے، وہ سب کے سب لبیک کہیں گے۔ تو کیا کہیں گے، لبیک یا ابراہیم لبیک؟ پکارا تو انہوں نے تھا، مگر یہ کیا عجیب تماشا ہے کہ پکارا ابراہیم نے اور سارے کے سارے جواب میں کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو معاذ اللہ، کیا ابراہیم کو خدا مان لیا ہے یا ابراہیم کو خدا کا شریک مان لیا ہے؟ معاذ اللہ، ایسا تو نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہوا کیا، پکارا ابراہیم نے اور سب کے سب کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو سب یہی جواب دیں گے کہ ابراہیم نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں تو نہیں پکارا ہے، اپنی ذاتی حیثیت میں تو نہیں پکارا ہے، ابراہیم نے نمائندہ پروردگار ہوتے ہوئے پکارا ہے۔ تو نمائندہ پروردگار اگر پکارے تو اس کی پکار خدا کی پکار مانی جاتی ہے، نمائندہ پروردگار مدد کرے تو وہ مدد بھی خدا کی مدد مانی جاتی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ جو خود پیغمبر اکرم کی دعا بھی ہے کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اے پالنے والے مجھے جب بھی داخل کر تو داخلہ بھی صدق کے ساتھ ہو، اگر کسی شہر سے مجھے نکلنا پڑے تو خروج بھی صدق کے ساتھ ہو۔ میں تجھ سے تو صرف اتنی دعا مانگتا ہوں کہ مجھے اپنے پاس سے سلطانا نصیرا، ایک طاقتور مددگار عطا فرما۔ تو ایک تو طریقہ یہ تھا، پیغمبر کہتے ہیں اللہ تو مدد کر دے، مگر پیغمبر نے یہ دعا مانگ کے اور قرآن نے محفوظ کر کے بتایا کہ اگر مددگار خدا کی طرف سے آئے تو وہ مدد خدا ہی کی شمار ہوتی ہے۔ تو اب برادران عزیز، یہ مسائل تو بڑے آسانی کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں اگر اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کیا جائے۔ تو اب واپس آئیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پکار بھی دیا اور ان کی آواز بھی پہنچ گئی اور لوگوں نے لبیک بھی کہہ دیا اور قیامت تک کے لیے سلسلہ قائم بھی ہو گیا۔ اب آگے بڑھیے کہ ابراہیم علیہ السلام جس پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، بس تو کھڑے ہو گئے، یہ دو کام انہوں نے لے لیے۔ اب یہ پتھر کہاں پر ہے؟ تو خانہ کعبہ کے بالکل سامنے آج بھی اس پتھر کو محفوظ رکھا گیا ہے اور اس پتھر کو ایک شوکیس کے اندر بڑے احترام کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھتے بھی ہیں ٹی وی وغیرہ کے اوپر بھی، تصویروں کے اندر بھی، کہ خانہ کعبہ کا دروازہ جہاں پر ہے اس کے بالکل تقریباً اس کے آگے، خانہ کعبہ کے اور دروازے کے آگے مقام ابراہیم اس شوکیس کے اندر محفوظ کیا گیا ہے۔ اوپر سے جھانک کر دیکھیں تو نظر بھی آتا ہے کہ ایک پتھر ہے کہ جس کے اوپر قدموں کے نشان ہیں۔ اب میں بہت سادگی سے سوال کرتا ہوں کہ اس پتھر کو محفوظ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پتھر جو ہے، یہ پتھر خدا تو نہیں ہے؟ جواب جی نہیں ہے، خدا تو نہیں ہے۔ کیا یہ پتھر ابراہیم علیہ السلام ہے؟ یہ پتھر ابراہیم بھی نہیں ہے، مگر یہ پتھر منسوب ہے ابراہیم علیہ السلام سے، جس کی وجہ سے اس کو کہا گیا مقام ابراہیم، کہ یہ مقام ابراہیم ہے، یعنی یہاں پر کبھی ابراہیم آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ اچھا، قرآن مجید نے بھی کچھ اس کا تذکرہ کیا ہے؟ جواب جی ہاں، دو مقامات تو کم سے کم ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم نے ڈائریکٹلی مقام ابراہیم کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدا للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ باقاعدہ یہ لفظ استعمال کیا کہ وہ پہلا مکان جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ وہی ہے کہ جو بکہ میں ہے۔ مکہ کا ہی دوسرا نام بکہ بھی ہے، مکہ کے کئی نام ہیں، انہی میں سے ایک نام مکہ، دوسرا بکہ، وہی ہے کہ جو مکہ کے اندر ہے اور اس کے اندر کئی روشن نشانیاں ہیں، فی ہے آیات بینات۔ انہی نشانیوں میں سب سے پہلے جس کو خدا نے ہائی لائٹ کیا وہ ہے مقام ابراہیم، کہ یہ مقام ابراہیم کا یہ روشن نشانی ہے۔ یقین جانیے کون سی روشن نشانی ہے۔ اب میں آپ سے ایک بالکل بچکانہ سوال کر رہا ہوں، وہ کون سی روشن نشانی ہے؟ اس کے اندر کیا کوئی آیت لکھی ہوئی ہے؟ کوئی آیت لکھی بھی نہیں ہے۔ کوئی تصویر موجود ہے؟ کوئی تصویر موجود نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ کہا کہ اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، جس کی وجہ سے آج تک اس کو محفوظ رکھنے کا حکم بھی دے دیا گیا، روشن نشانی بھی قرار دے دیا گیا۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ دوسری آیت کہ اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم کا جو مقام ہے، مقام ابراہیم وہ پتھر، اس کے پاس جا کر نماز پڑھو۔ من مقام ابراہیم مصلی، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے افراد بھی حج کے لیے جاتے ہیں، اللہ سب کو نصیب کرے، تو وہ وہاں پر جاتے ہیں، واجب طواف جب کرتے ہیں، عمرے کا طواف یا حج کا طواف، تو پھر طواف کی دو رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں۔ وہ طواف کی دو رکعت نماز پڑھنے کے لیے وہ آتے ہیں مقام ابراہیم کے پیچھے، کہ وہاں پر آ کر نماز پڑھیں گے۔ تو نماز تو اللہ کی پڑھنی ہے، کہیں پر بھی پڑھو، نماز تو اللہ کی ہے، کہیں پر بھی پڑھو۔ اللہ تو نہیں بدل جاتا گا؟ نہیں، اللہ تو نہیں بدل جاتا، بے شک نہیں بدل جاتا، لیکن اللہ شہر کے جان سے زیادہ قریب ہے۔ حج کرنے کے لیے تو مکہ میں ہی آئیں گے نا، پروردگار نے جس طرح سے کہا ہے اسی طریقے سے کہیں گے۔ تو اسی طرح سے کرنے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ بھائی یہ طواف واجب جو ہے اس کی نماز جو ہے مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھو۔ خدا نے کہا اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بناؤ، اس کے پاس جا کر نماز پڑھو۔ اب میں آپ سے بصد احترام، بصد ادب یہ سوال کرتا ہوں، صرف قدموں کے نشان ہیں جن کو قرآن محفوظ رکھنے کا حکم دے رہا ہے، یعنی اسلام کا مزاج تو سمجھو کہ جو انبیاء کے آثار ہوتے ہیں انہیں مٹایا نہیں جاتا، ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اسلام کا، قرآن کا مزاج تو سمجھو، اسلام احسان فراموشی کا دین نہیں ہے۔ اسلام اس حد تک تاکید کرتا ہے کہ نبی خدا نے کبھی اگر مقام ابراہیم پر اپنے قدم رکھے تھے تو اس پتھر کو بھی محفوظ رکھو، اس کی یاد کو بھی محفوظ رکھو، اسے روشن نشانی بناؤ، روشن نشانی مانو، اور اس کے پاس آ کر نماز پڑھو۔ خدا وہی خدا ہے، مگر خدا پسند کرتا ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس آ کر نماز ادا کرو۔ اب میں الفاظ کو تھوڑا سا بدلتا ہوں کہ اگر مقام ابراہیم ایک پتھر، اس کی ساری خصوصیت یہ ہے کہ حجت خدا ابراہیم، حجت خدا ہے، خلیل خدا، حجت خدا، یہ حجت خدا اگر ان کے قدموں کے نشان، ایک پتھر پر آ جائے تو پھر وہ عام پتھر نہیں رہتا، وہ مقام ابراہیم بن جاتا ہے۔ یہ کہنے کی تو آپ مجھے اجازت دیں گے کہ اگر حجت خدا کے قدموں کے نشان ایک پتھر پر آ جائے تو وہ عام پتھر نہیں رہتا، وہ پتھر مقام ابراہیم بن جاتا ہے۔ تو جس طرح سے حجت خدا کے قدموں کے نشان ایک پتھر پر آ جائیں تو وہ پتھر مقام ابراہیم بن جاتا ہے، اسی طرح اگر حجت خدا کے خون کے نشان کسی خاک پر آ جائیں تو وہ عام خاک نہیں رہتی، خاک شفا بن جاتی ہے۔ اس میں حیرت کی کون سی بات ہے کہ اگر خاک شفا خاک شفا ہو گئی، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ یہ پروردگار نے پہلے ہی ہمیں سمجھا دیا کہ دیکھو پروردگار قدردان ہے، پروردگار کبھی بھی نا قدری کا سلوک نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اب جب یہ چیز ہمارے لیے واضح ہو گئی تو پھر ہم مزید آگے بڑھتے کہ پروردگار عالم نے اس مزاج کو، اس پوری تھیم کو قرآن مجید کے اندر وسعت دی ہے۔ آپ دیکھیں برادران عزیز، ذرا سا چلیں اور ان آیتوں کے اوپر توجہ کریں کہ جو پروردگار عالم نے شاعر اللہ کے حوالے سے بیان کی۔ پروردگار عالم، میں اس کو مستقل موضوع نہیں قرار دینا چاہ رہا، وَمَن يُعَظِّم شاعر اللہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اس کے دل کا تقویٰ ہے جو اس سے یہ کرواتا ہے۔ اہل علم تشریف فرمائے وہ جانتے ہیں کہ اس کا ترجمہ اور اس کا نتیجہ یہی بننا چاہیے، وَمَن يُعَظِّم، جو من جو یعظم تعظیم کرے گا شاعر اللہ، اللہ کے شاعر کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا دل کا تقویٰ ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سارے کام کر رہا ہے۔ اچھا اب آپ غور کیجئے برادران عزیز، جب میں یہ کہوں کہ تعظیم ہوگی شاعر اللہ کی، کتنا بڑا مسکنسیپشن ہے، غلط فہمی ہے۔ عبادت کو تعظیم کے ساتھ مکس اپ کر دیا گیا۔ عبادت تعظیم کا وہ نقطہ آخر ہے کہ جہاں پر اس تعظیم کے ذریعے سے اظہار ہوتا ہے کہ میں اس کو خدا مانتا ہوں۔ بہت توجہ کیجئے گا، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ آیت اللہ جعفر سبحانی نے ان لینتھ اس کو ڈسکس کیا اپنی کتاب کے اندر منشور جاوید میں، اور آیت اللہ علامہ سید علی نقی صاحب نے خاص طور پر جو کتاب انہوں نے رد وہابیت لکھی، جس کا اب ایک اور نام سے بھی اس کو شائع کیا گیا، کشف النقاب کے نام سے، اور اس کے علاوہ بھی علامہ نے اس کے اوپر واقعاً حق ادا کیا اس بحث کا، کہ اگر آپ کسی کی عبادت کرتے ہیں تو عبادت کس چیز کو کہتے ہیں؟ کس چیز کو عبادت کہتے ہیں؟ عبادت جس کنونشنل عبادت کو عبادت کہا جاتا ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ مثلا آپ نے ماں باپ کی خدمت کی قربتاً اللہ، تو یہ بھی عبادت ہے۔ آپ نے مثلا کسی غریب کی مدد کی قربتاً اللہ، تو وہ بھی عبادت میں شمار ہو جائے گی۔ مگر اس غریب کی عبادت کرنا یعنی حکم خدا کو پورا کرنا، یہ ماں باپ کی خدمت کرنا یعنی حکم خدا کو پورا کرنا، اس لیے وہ چیز عبادت میں ملحق ہوتی ہے۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے ذریعے سے اظہار کس چیز کا ہے؟ یہ ہے کنونشنل عبادت، کہ یہ میں کام کر رہا ہوں جس کے لیے اس کو میں خدا سمجھتا ہوں، میں اللہ سمجھتا ہوں۔ اب یہ طریقہ عبادت خدا کی طرف سے آ گیا، اگر پروردگار کی طرف سے نہ آیا ہوتا اور کوئی خود سے بنا لے اور وہ مثلا اشارہ بھی کرے، وہ کہے کہ میں یہ انگلی سے اشارہ کرتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کو خدا مانتا ہوں۔ سورج کی طرف آپ انگلی سے ویسے ہی اشارہ کریں گے تو یہ عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ سورج کو خدا نہیں مان رہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سورج کی پرستش کرتا ہے اور وہ کہے کہ صاحب میں اس اشارے کے ذریعے سے مثلا 3 سے 4 مرتبہ یہ انگلی سے دائرہ بناؤں گا، اور یہ میرا مقصد ہے کہ اس کے ذریعے سے میں اظہار کروں کہ میں سورج کو خدا مانتا ہوں، تو یہ چیز بھی شرک بن جائے گی۔ اچھا وہ کچھ بھی نہ کرے، دل میں اس کے یہی ہے کہ وہ سورج کو خدا مانتا ہے یا خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، تو اس کا عقیدہ اس کو مشرک بنانے کے لیے کافی ہے۔ یہ ہے عبادت، ایک ہے دل کا عقیدہ، ایک ہے اس کا اظہار۔ دل کا عقیدہ وہ انسان کو مشرک بناتا ہے، موحد بناتا ہے، مومن بناتا ہے، مسلم بناتا ہے، جو اس کا عقیدہ ہے اس کے اعتبار سے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ خدا سمجھتے ہوئے کوئی ایسا کام کرنا جس سے اظہار ہو سکے کہ میں اس کو خدا مانتا ہوں، وہ ہے عبادت۔ اب اگر ایک انسان سجدہ کرتا ہے، غور کیجئے گا میں جو عرض کر رہا ہوں، اگر وہ سجدہ کرتا ہے اس اظہار کے لیے کہ میں اس کو خدا مانتا ہوں تو یہ بھی شرک ہے، اور اگر وہ سجدہ اس لیے نہیں کرتا، تعظیم کے لیے کرتا ہے، تو شرک نہیں ہوگا، گناہ پھر بھی ہوگا۔ بہت توجہ کیجئے گا، علامہ سید علی نقی صاحب نے یقین کیجئے کہ اس بحث کا حق ادا کیا، انہوں نے کہا ایک ہے کسی چیز کا حرام ہونا یہ الگ چیز ہے، اور ایک ہے کسی چیز کا شرک ہونا یہ الگ چیز ہے، ان دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ مثلا ہم کہیں شرک، شرک عقیدے کا نام ہے، یہ کسی زمانے میں جائز نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ مثلا کسی زمانے میں شرک جائز ہو اور کسی زمانے کے اندر شرک ناجائز ہو، شرک حرام ہے۔ شرک ایک ایسا فعل ہے کہ جو پروردگار عالم نے ظلم عظیم سے تعبیر کیا، ان شرک لظلم عظیم، شرک جو ہے ظلم عظیم ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا، اگر سجدہ کرنا، بہت توجہ کیجئے گا، یعنی بقول ہمارے استاد حضرت علامہ طالب جوہری صاحب کے کہ میں بات کو سطح عمومی سے بلند کر رہا ہوں، میری اوقات کیا ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں لیکن بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کہ آپ غور کیجئے گا کہ مثلا ایک شخص اگر شرک وہ کسی زمانے کے اندر بھی کر رہا ہو ناقابل قبول ہے، اگر سجدہ کرنا شرک کا لازمہ ہو تو سجدے کو کسی زمانے میں بھی جائز نہیں ہونا چاہیے خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے، یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں صاحب سجدہ اگر کیا تو یہ شرک ہو گیا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو ملائکہ سجدہ کر رہے تھے تو کیا اس زمانے میں اتنے شرک کی اجازت دی تھی پروردگار نے؟ شرک کے اندر یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس زمانے کے اندر جائز تھا اور اس زمانے کے اندر جائز نہیں ہے، نہ شرک جائز نہیں ہے، شرک ہو ہی نہیں سکتا، پروردگار کبھی شرک سے راضی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر وہ کیا تھا کہ جو آدم علیہ السلام کے سامنے ملائکہ نے کیا، جیسا بھی کیا اس کو سجدے ہی سے تعبیر کیا گیا نا، تو وہ جو بھی کیا انہوں نے وہ کیا تھا؟ شرک تو نہیں تھا، تو تعظیم ہی کا ایک انداز تھا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آگے بڑھیے، برادران یوسف سجدہ ریز ہو گئے، یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر گئے، تو کیا پروردگار عالم نے اس وقت اتنے شرک کو معاف کر دیا، جائز قرار دے دیا؟ نہیں برادران عزیز، یہ پروردگار عالم عقائد کا معاملہ ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، شریعت کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، ایک شریعت آتی ہے اس کے بعد دوسری شریعت اس کو انویلڈ ڈکلیئر کر دیتی ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، ہوا، ہوتا کیا ہے، ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت اس زمانے میں نافذ العمل نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اس زمانے میں نافذ العمل نہیں ہے، اس زمانے میں ٹھیک تھی، اس زمانے میں ٹھیک نہیں ہے، احکام، شریعت، رولنگز، ان کے اندر تبدیلی آتی ہے، عقائد کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے، یاد رکھیے گا، اصول دین نہیں بدلتے ہیں، خدا ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا، جو اس کا نمائندہ ہے جس زمانے میں وہ خدا کا نمائندہ ہے، وہ اس کی حجت ہے، نام اس کا کچھ بھی ہو، رسول کہیے، نبی کہیے، امام کہیے، اور کیا، قیامت کا دن پہلے دن سے طے ہے کہ اس نے آنا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثلا پروردگار نے انسانوں کو پیدا کیا، 50-100 سال گزر گئے، پھر پروردگار نے سوچا، معاذ اللہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کہ بھئی یہ انسان تو بڑا نالائق نکلا، ہم نے کس لیے بھیجا تھا اور کیا کر رہا ہے، تو اب قیامت کا دن تو رکھنا پڑے گا کہ جس میں حساب کتاب کیا جائے، تو پہلے یہ دن نہیں آنا تھا لیکن بعد میں طے ہوا کہ آنا، نہ نہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بابا، ایسا نہیں ہے، خدا ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا، جو اس کا نمائندہ ہے وہ حجت خدا ہے، اس حجت خدا پر ایمان لانا ضروری تھا، ضروری ہے، ضروری رہے گا، خدا عادل تھا، عادل ہے، عادل رہے گا، قیامت کا دن آنا ہے، یہ طے ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ ہے عقائد کے معاملات، اصول دین اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، شریعت کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، ہوتی کیا ہے، ہوئی، میں نے عرض کیا ابھی آپ کی خدمت میں، شریعت نوح علیہ السلام انویلڈ ہو گئی، دوسری شریعت آ گئی، اس کو سمجھانے کے لیے بات بہت پھیل نہ جائے، لیکن میں صرف عرض کر دوں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے کہ بعض ہمارے علماء نے ایک مثال دی اس کو سمجھانے کے لیے، اور واقعاً وہ مثال بہت اپیلنگ ہے، کہ مثلا آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے ایک لباس سلواتے ہیں، ٹھیک ہے، اعتراض یہی کیا گیا کہ صاحب اس شریعت کے اندر کیا کمی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ نے ایک اور شریعت کے ذریعے سے اس کو ریپلیس کر دیا، تو واز دیئر سم تھنگ رانگ، کچھ غلطی تھی،
کوئی کمی تھی، کوتاہی تھی، نقص تھا، سکم تھا، فلو تھا، کیا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ نے اس کو تبدیل کر دیا؟ تو جواب دیا کہ نہیں جناب، کوئی سکم نہیں تھا، کوئی فلو نہیں تھا، کوئی نقص نہیں تھا، پھر تبدیل کیوں کیا؟ آپ کا ایزمشن یہ ہے کہ جب تبدیل کیا جاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ وہ جو تھا اس کے اندر نقص تھا، یہ آپ کا ایزمشن ہے۔ اب آئیے ذرا سا اس مثال پر غور کیجئے۔ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے 3 سال 4 سال 5 سال کا بچہ بچی، اس کے لیے آپ نے ایک لباس سلوایا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس لباس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، یہ لباس تو بالکل صحیح ہے، کتنے دن چلے گا؟ چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد آپ پھر گئے اور دوسرا لباس لینے چلے گئے۔ اب میں آپ سے سوال کروں کہ پچھلے لباس کے اندر کیا خرابی تھی؟ وہ پھٹ گیا ہے۔ کہا کہ نہیں، پھٹا تو نہیں ہے۔ تو اس کے اندر کوئی کمی آ گئی؟ کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہ اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، بچہ بڑا ہو گیا ہے۔ یہ بچہ جو ہے نا، وہ بچہ نہیں رہا، اب اس بچے کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، یہ اس بچے کا قد بڑا ہو گیا، اونچا ہو گیا۔ لہذا وہ لباس جس میں کوئی خرابی نہیں ہے مگر اس کو فٹ نہیں آ رہا، ویری گڈ۔ تو اب آپ نیا لباس لے کر آئے، اب اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ کچھ عرصہ گزرا، پھر اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ پھر اس لباس کو بدلی کر دیا۔ اب اس لباس میں کوئی کمی واقع ہو گئی تھی؟ کوئی کمی نہیں تھی، لباس میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ تو اب کیا تھا؟ کہ واپس بچہ اور بڑا ہو گیا۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ کب تک چلے گا؟ یہ اس وقت تک چلے گا جب تک بچے کی ہائٹ اسٹیبل نہ ہو جائے۔ جب اس کی ہائٹ اسٹیبل ہو جائے گی، اور اگر ہم فرض یہ کریں کہ اب بھی کپڑے میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو اب اس کی سائز نے تو نہیں بڑھنا ہے، اب اس کی سائز نے تو نہیں بڑھنا ہے، اس کی ہائٹ نے تو نہیں بڑھنا ہے، تو اب یہ لباس اس کو چلے گا۔ اب یا تو یہ لباس خراب ہو جائے یا یہ بچہ پھیل جائے بڑا ہونے کے بعد، تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر ہمارا ایزمپشن یہ ہے کہ نہیں صاحب، نہ ہائٹ میں کوئی فرق آ رہا ہے، نہ اس کے پھیلاؤ کے اندر کوئی مسئلہ آ رہا ہے، تو اب یہ لباس چلے گا۔ اگر لباس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ڈیٹیریٹ نہیں ہو رہا ہے، اگر وہ خراب نہیں ہو رہا ہے، اگر وہ ڈیپریشیٹ نہیں ہو رہا ہے، اگر وہ فرسودگی کا شکار نہیں ہو رہا ہے، تو جب تک ہے اس کے اندر دم، یہ چلے گا۔ آپ نے غور فرمایا، اگر یہ مثال واضح ہو گئی تو پھر ہمارے لیے شریعتوں کی تبدیلی کا فلسفہ سمجھنا بھی آسان ہو گیا۔ وہ انسان کے قد کا مسئلہ تھا، یہ انسانیت کے قد کا مسئلہ ہے۔ انسانیت کے فہم و شعور کا قد پہلے مرحلے میں جتنا تھا، تو شریعت بھی نہیں بھیجی گئی، شریعت بھی نہیں بھیجی گئی۔ کچھ قواعد ضوابط دے دیے گئے، کہا کہ ان کے ساتھ ہی گزارا کرو، عقل ہے اس کو پروان چڑھاؤ، اور ساتھ ساتھ کچھ قواعد دے دیے گئے، ان کے ذریعے سے گزارا کرو۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی شریعت نہیں تھی، مگر نوح علیہ السلام کے زمانے میں پراپر چارٹر دیا گیا، اور اس پراپر چارٹر کو منسوخ کر دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس کو بھی منسوخ کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھ گیا۔ تو جب تک انسانیت کا قد اسٹیبل نہیں ہوا، تب تک شریعت کا لباس بدلی ہوتا رہا، اور جب ختمی نمرتبت کے زمانے میں انسانیت کا قد نگاہ قدرت میں اسٹیبل ہو گیا، تو اب اس کے بعد پروردگار عالم نے اس شریعت کو قیامت تک کے لیے ویلڈ ڈکلیئر کر دیا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ایسا تو ہوتا ہے کہ وہ لباس تھوڑا میلا ہو گیا تو اس کو دھونے کی ضرورت پڑ گئی، ڈٹرجنٹ لگایا، اس کو اجلا بنا دیا، اس میل کو ہٹا دیا، گرد کو صاف کر دیا۔ اسی لیے ہر زمانے کے اندر امام کو رکھا ہے کہ جہاں جہاں میل آتا جائے گا، مصطفیٰ کا وارث اس کو صاف کرتا چلا جائے گا۔ اب اگر برادران عزیز، یہ اس مثال کے ذریعے سے وہ چیز واضح ہو گئی، تو اب آئیے واپس چلیں، وہ سوال اپنی جگہ پر باقی، کہ یہ جو کہا گیا کہ جناب علی سجدہ کرنا شرک کا لازمہ ہے، کوشچن وہی ہے، اگر یہ شرک کا لازمہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کسی زمانے میں صحیح نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن نہیں برادران عزیز، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی انداز سے آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے سجدہ کیا، کسی نہ کسی انداز سے برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو یہ کیا ہے؟ ہر تعظیم کو آپ عبادت کے ساتھ کنفیوز کریں گے تو غلط کریں گے، یہ غلط ہوگا۔ اب اس شریعت کے اندر بے شک یہ حکم ہے، مجھے سے انکار نہیں ہے قطعاً، اکثر فقہا مہاراج ان کا یہی نظریہ ہے, فتویٰ بھی یہی ہے, حدیثیں بھی ہیں, وسائل الشیعہ کے اندر ختمی مرتبت سے مروی بہت ساری احادیث اس باب میں موجود ہیں. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک حکم شریعت ہے کہ اس زمانے میں اب جو شریعت کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ کرنا خدا کے علاوہ کسی اور کو حرام ہے. بالکل درست ہو گیا. اب اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فعل حرام کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, نہیں کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں. کیا اس کا لازمہ یہ ہے کہ یہ مشرک ہے؟ یہ کوئی ضروری نہیں. اگر یہ انداز تعظیم اس نے اختیار کیا ہے مخلوق سمجھتے ہوئے تو انداز غلط ہے, مگر ابھی بھی یہ مشرک نہیں ہوگا, ایک غلط کام کر رہا ہے. جس طرح شراب پینا ہے غلط کام ہے, جس طریقے سے جھوٹ بولنا ہے غلط کام ہے, جس طریقے سے جوا کھیلنا ہے غلط کام ہے, جس طرح غیبت کرنا ہے غلط کام ہے, اسی طریقے سے غیر خدا کو سجدہ کرنا یہ بھی ایک غلط کام ہے. مجھے خاص طور پر حیرت ہوتی ہے کہ جب ہم بڑی بڑی کتابوں کے اندر اس غلط فہمی کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سیدھا سیدھا سجدے کو شرک کے ساتھ ملازمے کے طور پر پیش کر دیا گیا, جو بڑی زیادتی ہے. اتنا زیادہ دین کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے. وہ کام غلط ہے, اس کام کے صحیح ہونے کو میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, مگر اس کو شرک کا لازمہ بنا دینا یہ زیادتی ہے. عبادت جو خدا کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی, قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا, تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی ہوگی, بے شک. بالکل ایسا ہی ہے. مگر آپ غور فرمائیے کہ جب پروردگار عالم نے یہ کہا ہے, مطلب کیا ہے عبادت کا؟ کچھ بھی ایسا کرنا کہ جس سے یہ اظہار ہو کہ میں اس کو خدا سمجھتا ہوں. اشارہ بھی اگر اس لیے کر رہے ہیں, پھر واپس اس مثال کو ذہن میں لائیے, آپ نے سورج کی طرف اشارہ کیا, ہاں بھائی سورج طلوع ہو گیا, یا اشارہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ سورج کو خدا مان رہے تھے, لہٰذا اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ایک دوسرا شخص ہے, وہ کہے میں تو سورج دیوتا کی پوجا کرتا ہوں اور میرا طریقہ عبادت یہ ہے کہ میں یوں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں, یہ اشارہ کرنا جو ہے شرک ہو جائے گا. آپ یوں اشارہ کریں, یوں اشارہ کریں, جو بھی آپ کریں, لیکن اگر خدا سمجھتے ہوئے کریں گے تو وہ شرک ہوگا. خدا سمجھتے ہوئے نہیں کریں گے تو غلط کام ہو سکتا ہے, جیسے سجدہ, اشارہ کرنا غلط کام بھی نہیں ہے. اگر خدا نہیں سمجھتے اور اشارہ کیا تو ظاہر ہے کہ وہ غلط کام بھی نہیں ہے اور شرک بھی نہیں ہے. سجدہ کیا تو تعظیمن کیا, شرک نہیں ہوگا, کام غلط ہو جائے گا. یہ ہے کل خلاصہ. اب اس کے بعد آئیے واپس اس آیت کی طرف چلیے, وَمَن يُعَظِّمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. وہ ہے عبادت, یہ ہے تعظیم. پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ ایک طرف کہتا ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی ہوگی, دوسری طرف کہتا ہے کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ موجود ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ہر طرح کی تعظیم عبادت ہوتی تو پروردگار کبھی یہ بات نہ کرتا. اگر ہر طرح کی تعظیم, ہر طرح کا احترام عبادت کا ایکویویلنٹ ہوتا, سینونیم ہوتا, ایک ہی چیز کے دو نام ہوتے تو پروردگار عالم کبھی نہ کہتا. شاعر اللہ کا مطلب یہی ہوا کہ اللہ اور ہے, شاعر اللہ اور ہے, یعنی سادی سی بات, یہ تو اضافت ہے نا. اگر میں کہوں کہ بھائی میری گھڑی, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اور ہوں, میری گھڑی اور ہے. اگر میں کہوں کہ میری ابا, تو اس کا مطلب ہی یہ کہ میں اور ہوں, ابا اور ہے. جب پروردگار کہہ رہا ہے میں یعظم اللہ, صرف اللہ کی تعظیم کی بات کر رہا ہے نہ شاعر اللہ, تو اتنا تو ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ اور ہے, شاعر اللہ اور ہے. شاعر شعیرہ کی جمع ہے, اور شعیرہ کا مطلب ہے نشانی, کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی یاد آ جائے. اب جس جس کے ذریعے سے اللہ کی یاد آ جائے وہ ہے شاعر اللہ, وہ ہے اللہ کے شاعر. وَمَن يُعَظِّمْ شَائِرَ اللَّهِ, جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا تو یہ اس کے دل کا تقویٰ ہے کہ جو اس سے یہ کام کروا رہا ہے, یعنی اس کے دل میں اللہ کی عظمت کا نقش راسخ ہے, جس کی وجہ سے وہ اس شاعر کی نسبت اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے تعظیم کر رہا ہے. یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. اب اس کے بعد ذرا سا آپ دیکھیے اور کھولیے اس کو, اور دیکھیں کہ پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر کس کس کا تعارف کرواتا ہے بطور شاعر اللہ. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے سورہ بقرہ میں اور پھر سورہ حج میں دو مقامات پر شاعر اللہ کے مصادیق کا انٹروڈکشن دیا ہے. اور کس بلاغت کے ساتھ. پروردگار فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, یقیناً صفا اور مروہ, یقیناً صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے. یہ نہیں ہے کہ ان صفا والمروہ شعائر اللہ, نہ. اور پھر واپس جو اہل علم تشریف فرمائے وہ تائید کریں گے کہ یہاں پر من جو ہے وہ ڈیسائسو ہے, کہ یہاں پر جو من ہے وہ بتا رہا ہے کہ صرف یہی شعائر اللہ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے حصر, جیسے پروردگار کہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یہ حصر ہے, کنفائن کر دیا اس پورے مفہوم کو کہ الہیت کسی کو زیبا نہیں ہے صرف اس خدا وحدہ لا شریک کے لیے. اور ایک ہے کہ پروردگار کہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, من کے ذریعے سے ترجمہ یہ ہوگا کہ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں. یعنی ایک فہرست ہے جس میں سے کچھ کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے. اور کیا آپ نے, یہ ایک منزل کہ جہاں پر پروردگار عالم نے جمادات میں سے, جمادات پتھر مٹی جو نباتات سے بھی نیچے ہیں, مگر ان کا تعارف کروایا کہ یہ صفا اور مروہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے. بہت خوب, ہمارے لیے کچھ واضح ہو گیا. اب ہم سوال کرتے ہیں کہ جناب علی یہ بتائیے کہ یہ صفا اور مروہ کی خصوصیت کیا ہے. تو جواب ملا کہ صفا اور مروہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے درمیان ایک کنیز خدا جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا, وہ اپنے فرزند شیرخوار جناب اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے, ان کی سیرابی کے لیے پانی کی تلاش میں تگو دو کر رہی تھی. ایسا ہی ہے, کنیز خدا نبی خدا کے لیے پانی کا اہتمام کرنے کی خاطر اس کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی, تڑپ رہا ہے بچہ, اور جناب حاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہی ہیں, کوشش کر رہی ہیں, محنت کر رہی ہیں, پانی ڈھونڈ رہی ہیں, نظر نہیں آتا ہے, ریت چمکتی بھی نظر آتی ہے, اس سراب کو پانی سمجھتی ہیں, پھر آگے بڑھ جاتی ہیں, پھر واپس آتی ہیں. یہ کام انہوں نے کیا, پروردگار کو یہ سعی اتنی پسند آئی کہ پروردگار نے صفا اور مروہ کو, صفا اور مروہ کی اپنی خصوصیت نہیں, اس کنیز خدا کہ اس سعی کی وجہ سے جو ماضی میں کبھی اس نے کی تھی, ابھی نہیں کر رہی ہے, کبھی اس نے کی تھی, اور اب تک پروردگار عالم نے صفا اور مروہ کو شاعر اللہ کا اسٹیٹس دے دیا ہے. اچھا آپ غور فرمائیے برادران عزیز, فمن حج البیتا اب تمرا فلا جناح علیہ ان یتوفا بہما, اگر کوئی حج پر آئے عمرے پر آئے تو کوئی حرج نہیں, یہ خدا کہہ رہا ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے. یہ خدا کو کہنا کیوں پڑا, یہ کیوں کہنا پڑا؟ کیس یہ تھا کہ بھائی بڑے بڑے نالائق گزرے, کسی نے صفا پہاڑی کے اوپر لے جا کر ایک بت رکھ دیا, ایک مروہ پہاڑی کے اوپر لے جا کر بت رکھ دیا. مجھے یاد پڑتا ہے ایک بت کا نام شاید نائلہ تھا, ایک بت رکھ دیا ادھر, ایک بت رکھ دیا ادھر, اور اب جتنے بھی مسلمان اسی ٹائپ کے کہ جو سمجھ نہیں پائے, کمپریہینڈ نہیں کر پائے, تو انہوں نے آ کر پیغمبر اکرم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول وہاں پر تو ابھی بت رکھا ہوا ہے, تو ہم صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کریں یا نہ کریں؟ تو پیغمبر اکرم نے ان کو یہی آیت سنائی اور جواب دیا, ارے انہوں نے بت رکھا ہے, تم بت کو ذہن میں کیوں رکھتے ہو, تم صفا اور مروہ کی پہاڑی کو ذہن میں رکھو. ان کے بت رکھنے کی وجہ سے صفا اور مروہ کی جو پہاڑی, اس کا اسٹیٹس تو ختم نہیں ہو جاتا. وہ اگر بت رکھتے ہیں جب موقع آئے, اب غور کیجئے کہ بت تو لے جا کے انہوں نے کعبے کے اندر بھی رکھ دیے, تو کیا کعبے کا تقدس ختم ہو جائے گا؟ کعبے کا تقدس تو ختم نہیں ہو جائے گا. اب یہ تو ناجائز قبضہ کرنے والے کبھی بھی قبضہ کر لیتے, وہ جا کر قبضہ کر لیا انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر, بتوں کو بٹھا دیا کہ یہ خدا ہے. ارے گھر خدا کا ہے, اور قابضین آ کر قبضہ کر لے, یہ قبضہ گروپ آ کر بیٹھ گیا. تو ہم نے کہا کہ نہیں جناب, اس کو ہم تھوڑی دیکھیں گے کہ کون قبضہ گروپ آ کر بیٹھ گیا, ہم تو کعبے کو دیکھیں گے. تو اب یہ قبضہ گروپ کا قبضہ کرنا اس کے قبضے کو جسٹیفائی نہیں کرتا. اتنا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ قبضہ کبھی بھی حقانیت کی دلیل نہیں ہوا کرتا. اب اگر خدا کے گھر پر قبضہ حقانیت کی دلیل نہیں ہوتا, تو ممبر رسول پر قبضہ حقانیت کی دلیل کیسے ہو جائے گا؟ یہ تو بڑا کامن سینس کا معاملہ ہے کہ قبضہ کرنا تو کبھی بھی حقانیت کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا, اس کو لیجیٹیمیسی تو نہیں دے سکتا. وہ قبضہ کر لیا کر لیا, تو اب کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ ٹھیک ہے وہ بت رکھتے ہیں, رکھنے دو, کبھی اگر موقع آیا تو خدا اس بت شکن کو بھیج دے گا جو بت شکنی کر کے کعبے کو بتوں سے پاک کر دے گا. مگر کعبے کا تقدس وہ تو اسی طریقے سے باقی رہے گا, بت ہے بھی تو بھی ہوا کرے. کعبے کا تقدس اپنی جگہ پر, صفا مروہ کا تقدس اپنی جگہ پر, وہ اسی طریقے سے رہے گا. پروردگار کو وضاحت دینی پڑی کہ فمن حج البیت او تمرا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, وی ڈز ناٹ نیڈ ٹو وری, اینشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم صفا اور مروہ کے درمیان اپنی سعی کیے رکھو, جاری رکھو, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اب برادران عزیز, یہاں پر ذرا سا رکیے اور سوچیے کہ یہ جو جناب حاجرہ نے سعی کی, تو اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ وہ لیٹے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. جب جناب حاجرہ کی سعی مکمل ہوئی تو وہاں پر جہاں جناب اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے, وہاں سے چشمہ زمزم جاری ہو گیا. ایسا ہی ہے نا برادر نے عزیز. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اچھا وہ چشمہ تو وہیں پر تھا, جاری اب ہوا؟ چشمہ تو تھا وہاں پر, جاری اب ہوا. تو یہ جو جناب حاجرہ اتنی صحیح کر رہی تھیں, تو کیا پروردگار عالم معاذ اللہ نوٹس میں نہیں تھا کہ یہ جناب حاجرہ صحیح کر رہی ہیں؟ تو پروردگار کو جب پتہ چلا تو خدا نے کہا ارے بھائی جلدی کرو, وہاں سے چشمہ جاری کرو, وہ بی بی اتنی دیر سے محنت کر رہی ہے. تو ہم تو پروردگار کو علیم بذات صدور سمجھتے ہیں کہ وہ تو دلوں میں آنے والے خیالات سے بھی واقف ہے. تو اب میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں اور بہت لاجیکلی آپ سے پوچھتا ہوں, اللہ کے پاس علم ہے, اللہ کے پاس قدرت ہے, پتہ ہے کہ حاجرہ پریشان ہے, اسماعیل پیاسے ہیں, درست ہے, حضرت احدیت پروردگار کو یہ بھی پتہ ہے کہ چشمہ وہاں پر موجود ہے, یہ بھی خدا کو پتہ ہے, علم بھی خدا کے پاس ہے, قدرت بھی خدا کے پاس ہے, نہ علم میں کوئی کمی ہے نہ قدرت میں کوئی کمی ہے, تو پھر اس کے بعد یہ اتنی دوڑ لگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے ہی اس چشمے کو ظاہر کر دیا ہوتا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, علم کی بھی کوئی کمی نہیں, خدا عالم ہے, قدرت کی بھی کوئی کمی نہیں, وہ قدیر ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ وہ حکیم بھی ہے. اب میں عرض کروں آپ کی خدمت میں, حکمت کا تعلق کہ علم کے بعد قدرت کے بعد, علم کا تو مطلب ہے کہ اطلاع ہے, قدرت کا مطلب یہ کر سکتے ہیں, مگر ہر وہ چیز جو کر سکتے ہیں وہ ہر وقت کی جائے گی, ہر وہ چیز جو ہر وقت کر سکتے ہیں کہ ہر وقت کی جائے گی. مجلس میں آپ آ رہے ہیں, آپ کو علم ہے کہ آپ کا بھڑکیلا لباس کہاں پر موجود ہے, خواتین سے معذرت کے ساتھ, پتہ ہے چمکدار رنگین لباس کہاں پر پڑا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے آپ کا تھری پیس سوٹ کہاں پر پڑا ہوا ہے, آپ کی ٹائی کہاں پر پڑی ہوئی ہے, آپ کا کوٹ کہاں پر, سب پتہ ہے آپ کو. تو اب آپ ایک کام کیجئے کہ مجلس میں جب بھی تشریف لائیے تو بہترین قسم کا تھری پیس سوٹ پہن کر عاشور کے دن نکلیے. علم بھی آپ کو ہے کہ میرا سوٹ کہاں پر ہے, قدرت بھی آپ کے اندر, آپ پہن تو سکتے ہیں, تو کریں. علم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اطلاع ہے, قدرت اس بات کی دلیل ہے کہ کر سکتے ہیں, حکمت اس بات کا سبب فراہم کرتی ہے کہ انسان سوچے سمجھے کہ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے. عاشور کے جلوس میں آئیں گے تو کالے لباس میں آئیں گے, شادی میں جائیں گے اور اگر آپ کالا لباس پہن کر چلے گئے جو عزا کا لباس ہوتا ہے تو وہ مناسب نہیں ہوگا, وہاں پر انداز دوسرا ہوگا, یہاں پر انداز دوسرا ہوگا. یہ ہے حکمت کے انسان کے اندر اتنا سینس تو ہونا چاہیے. تو اب برادر نے عزیز, کیا ایشو ہے؟ ایشو یہ ہے کہ یہ دنیا ہے دار امتحان, کہ پروردگار نے اس دنیا کو عیاشی کی جگہ نہیں بنایا ہے, اس دنیا کے اندر امتحان تو ہے, کسی نہ کسی انداز سے امتحان ہوتا ہے. اب اس امتحان کا ایک رخ یہ ہے کہ علم ہے قدرت ہے, مگر پروردگار سمجھانا چاہتا ہے, ہم سب کو تو خاص طور پر سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو چشمہ وہیں پر ہے اور پردہ غیبت میں ہے. چشمہ وہیں پر ہے اور پردہ غیبت میں ہے. ہم پہلے حاجرہ سے صحیح کروائیں گے, اسماعیل سے ایڑیاں رگڑوائیں گے, محنت پوری ہوگی تب وہ غیبت کا پردہ ہٹے گا اور اس کو اذن ظہور ملے گا. علم میں کوئی کمی نہیں, قدرت میں کوئی کمی نہیں, حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم کو بتایا جائے کہ یو نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ مائی ڈیئر, اس کے بعد وہ بہت کچھ کرے گا. تم کچھ کرو گے پھر وہ بہت کچھ کرے گا. جب تم کچھ کرو گے اور وہ بہت کچھ کرے گا تو سب کچھ ہو جائے گا. لیکن اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم تو کچھ نہ کرو اور وہی آ کر سب کچھ کرے, تو یہ احمقوں کی جنت میں اگر پہلے رہ رہے تھے تو اب بھی رہتے رہو, کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. برادران عزیز, تھوڑا سا اس کو اور کھول لیجئے کہ ایک صفحہ ایک مروہ, پروردگار وہ پہاڑیاں سمجھ میں آتا ہے اس سارے کنکلوژن کے بعد کہ واقعی شاعر اللہ ہے. کتنا میسج ہے جو اس ایک صحیح کے اندر پروردگار نے پوشیدہ کیا ہوا ہے. اچھا آپ دیکھیے برادران عزیز, یہ جمادات میں سے ایک ہو گیا کہ جس کو پروردگار نے سمجھایا کہ بھئی یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے. دس از ناٹ دا اونلی. اب دوسرا موقع سورہ حج 22 سورہ قرآن مجید کا, کہ جسے پروردگار عالم نے شاعر اللہ کے ایک اور مصداق کو انٹروڈیوس کیا, وہ جمادات میں سے تھا صفا اور مروہ, اور یہ ہے حیوانات میں سے. والبدنا جعلناها لکم من شاعر اللہ. انداز دیکھیے من واپس آ رہا ہے, یہ قرآن کی بلاغت ہے. والبدنا, بدن وہ جانور جس کو حاجی حضرات قربانی کے لیے ذبح کرتے ہیں, اونٹ ہو پرومیننٹلی, لیکن یہ کہ کوئی دوسرا جانور ہو, بدن جو ہے وہ سمبولیکلی کہ والبدنا جعلناها لکم من شاعر اللہ, کہ بھئی یہ جو قربانی کا جانور ہے وہ ہم نے قرار دیا لکم تمہارے لیے من شاعر اللہ, اللہ کے شاعر میں سے. پھر واپس من آ کر کہتا ہے میں سے, یعنی فہرست طولانی ہے. اتنا تم سمجھو, مزاج سمجھو قرآن کا کہ خدا صفا اور مروہ کو جمادات میں سے شاعر اللہ قرار دے رہا ہے, یہاں پر قربانی کے اس جانور کو شاعر اللہ میں سے قرار دے رہا ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اور بہت کامن سینس کا سوال کرتا ہوں, مجھے ایک بات بتائیے, یہ جانور جو ہے وہ قربانی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, آپ مجھے ایک بات بتائیے, یہ جانور اپنی مرضی سے قربان ہو رہا ہے؟ یقین کیجیے کہ ایسا نہیں ہے, یہ اپنی مرضی سے قربان نہیں ہو رہا ہے, اس کو تو وہ حاجی پیش کر رہا ہے, لٹا رہا ہے, چھری چلا رہا ہے, تو وہ بیچارہ قربان ہو رہا ہے, اس کی تو مجبوری کیا کرے گا, ہاتھ پیر تو آپ نے باندھ دیے, بھاگ تو سکتا نہیں ہے. اگر ہاتھ پیر نہ باندھے اور پھر چھری چلائیے تو میں جانوں؟ تو اب آپ غور کیجئے کہ وہ تو ادھر ادھر ہو جائے گا, تو اپنی مرضی سے تو قربان نہیں ہو رہا, تو پھر قربان کون کر رہا ہے؟ وہ حاجی قربان کر رہا ہے, جانور کو قربان کر رہا ہے. جانور اپنی مرضی سے قربان نہیں ہو رہا, اور خدا کہتا ہے اس جانور کو بھی جو اپنی مرضی سے قربان نہیں ہو رہا میں حاجی کی نیت کی وجہ سے اس کو بھی شاعر اللہ میں سے قرار دیتا ہوں. مجھے صرف اتنا بتائیے, اور بہت سوچ سمجھ کر بتائیے, اگر جانور مجبوراً اپنی قربانی پیش کرے تو وہ نگاہ قدرت میں شاعر اللہ کا مصداق ہے. حسین اپنے اختیار سے اپنا پورا گھرانہ قربان کرے, وہ شاعر اللہ کا مصداق نہیں ہے. جس جگہ پر جناب حاجرہ کچھ دیر کے لیے صحیح کرے, وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں شاعر اللہ کا مصداق ہے, اور جس کربلا کے اندر زینب کی صحیح کبھی نظر آئے, کبھی حسین کی صحیح نظر آئے. یہ جتنی مرتبہ حسین جاتے ہیں مقتل میں اور لاشا لے کر واپس آتے ہیں, یہ صحیح مسلسل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ جو ازگر کا لاشا ہاتھ میں ہے اور سات مرتبہ آگے بڑھتے ہیں سات مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں, کیا عجیب عدد کی بھی مماثلت ہے کہ صحیح کے چکر بھی صفا اور مروہ میں سات ہیں, اور حسین لاشا ازگر کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں رضن بے قضا ایک و تسلیم انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کیا اس کے بعد بھی کسی کو یہ حسین کی صحیح سمجھ میں نہیں آ رہی جو مقتل اور خیام کے درمیان ہو رہی ہے؟ اور پھر اس کے بعد اگر ابھی بھی صحیح سمجھ میں نہیں آ رہی, تو کوئی زینب کا تصور کرے کہ جلتے خیموں سے کس طرح سے بچوں کو باہر نکال کر لا رہی ہے, یہ صحیح مسلسل نہیں ہے. اور جب کسی نے سید سجاد سے پوچھا تو ایک اور انداز صحیح کا ہمارے سامنے آیا, کہ سید سجاد سے پوچھا کہ مولا کیا وجہ ہے کہ سنتے ہیں کہ بی بی زینب آخر میں جب سب کو باہر نکل لائی تو ایک جلتے ہوئے خیمے میں بار بار جانے کی کوشش کر رہے تھے؟ کیا ایسی قیمتی چیز اس کے اندر موجود تھی؟ کیا ایسا قیمتی سامان؟ پھر دیکھا بھی وہ گئی اندر اور پشت پر کوئی بہت قیمتی چیز رہی ہوگی کہ جس کو اٹھا کر لے کر آئی، وہ کیا تھا؟ سید سجاد تو اپنے آنسوؤں کو کیسے روکیں گے؟ سجاد کہتے ہیں کہ اے بھائی وہ کوئی اور نہیں، تیرا بیمار امام تھا جناب زینب. یہ صحیح ہے مسلسل، کربلا شاعر اللہ کا مزداق نہیں ہوگی کہ جہاں پر جناب زینب کی یہ صحیح ہمیں نظر آتی اور پھر اس کے بعد صحیح یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے. جناب زینب ام کلثوم کو آواز دیتی ہیں، اے بی بی، اے ام کلثوم، کچھ بچے میرے پاس ہیں، کچھ تمہارے پاس ہیں، تم ذرا بتاؤ سکینہ تمہارے پاس ہے؟ ام کلثوم کہتی ہے کہ نہیں بی بی، میرے پاس نہیں ہے. جناب زینب پریشان کہ یہاں پر بھی سکینہ نہیں، وہاں پر بھی سکینہ نہیں. ایک اور صحیح ہے کہ جس کا آغاز ہوتا ہے، اور جناب زینب مقتل کی طرف دوڑی چلی جاتی ہے. جناب حاجرہ کو ہمارا سلام، مگر اے بی بی حاجرہ ذرا آ کر دیکھیے، یہ بھی ایک انداز صحیح کرنے کا ہے کہ جہاں پر جناب زینب مقتل کی طرف جا رہی ہے اور یہ کہتی بھی جا رہی ہے اینا سکینہ، اینا سکینہ، سکینہ کہاں ہو؟ اے میری جان سکینہ کہاں ہو؟ ارے آ جاؤ میری بچی، مجھے بتاؤ. ارے فرات کے پاس عباس کے لاشے کو دیکھتی ہے، وہ بے سر کا لاشا، وہ بازو کٹا ہوا لاشا، اور سوال کرتی ہے کہ اے عباس کہیں سکینہ یہاں پر تو نہیں آئی؟ مجھے نہیں معلوم کس طرح سے اس بے سر کے لاشے سے کوئی جواب آیا. زینب سمجھ گئی کہ سکینہ یہاں پر نہیں ہے، نشیب کی طرف جاتی ہے. صحیح مسلسل ہے جناب زینب کی، اور اس نشیب کی طرف جب جاتی ہے سکینہ کو آواز دیتی ہے تو اب بے سر کا لاشا حسین کا ہے کہ جہاں سے آواز آتی ہے زینب آہستہ، زینب آہستہ، سکینہ میرے سینے پر سو رہی ہے. جناب زینب قریب آئی، سکینہ کا شانہ جھنجھوڑا، بیدار کیا اور کہتی ہے سکینہ تو نے کیا کس طرح سے پہچانا کہ یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ اور اب زینب صحیح کر کے آئی ہے، سکینہ اپنی صحیح کی داستان سناتی ہے. اے پھوپھی اماں آگ لگ گئی تھی، میں مقتل کی طرف آئی، اور یہ کہتے ہوئے آئی، اے بابا تجھے تو پتا ہے تیری سکینہ کو تیرے سینے کے سوا کہیں نیند نہیں آتی. بابا کہاں ہو، بابا کہاں ہو؟ اے پھوپھی اماں اس بے سر کے لاشے سے آواز آئی، الہیا الہیا یا بنیا، اے سکینہ ادھر آ جا، یہاں تیرے بابا کا سینہ ہے. اے پھوپھی اماں میں سمجھ گئی ہے میرے بابا کا سینہ ہے، میں نے اس کے سینے پر اپنا رخسار رکھا. آنکھ لگ گئی، مگر ہم کہے اے بی بی سکینہ ہمیں یہ تو بتائیے آپ نے حسین کے سینے پر رخسار رکھنے کے لیے جگہ کیسے تلاش کر لی کہ جو اتنا زخمی تھا کہ امام کے بقول انگلی میں نگینے کے برابر بھی جگہ حسین کے جسم پر سلامت نہیں تھی. اس وقت جناب زینب کی صحیح آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے سکینہ میرے ساتھ چلو. اس طرح کوئی جنگل میں نہیں سویا کرتا. سکینہ معصومیت کے ساتھ، علامہ رشید ترابی کا جملہ ہے، سکینہ معصومیت کے ساتھ کہتی ہے مگر پوپی اما میرے بابا بھی تو یہی پر سو رہے ہیں، میں اپنے بابا کو تنہا. انا للہ و انا الیہ راجعون و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.